بدھ 24 مئی کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ برطانیہ کے شہر مینچسٹر میں خود کش حملے کے بعد سیکیورٹی کا ہائی الرٹ، مزید حملوں کا خطرہ، اہم تنصیبات کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ ایک برطانوی وزیر،
ہماری انٹیلیجنس رپورٹ کے تحت ظاہر ہوئی ہیں کہ یہ وہ لوگ بھی ہیں، ایک دو اریسٹ بھی ہوئے ہیں اس سلسلے میں، تو بہت ضروری ہے کہ ویجیلنس کو بڑھایا جائے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ برطانیہ میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پیر کے مینچسٹر حملے کے سلسلے میں ایک منظم گروہ سے تفتیش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وزیراعظم ٹریزا مے نے خبردار کیا تھا کہ برطانیہ میں کسی بھی وقت اگلا حملہ ہو سکتا ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے لیے خطرے کی سطح کو بڑھا دیا گیا تھا۔ تفصیلات جانیے شمائلہ خان سے۔
برطانیہ میں وزیر داخلہ ایمبر روڈ کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ مانچسٹر حملے میں اکیلا شخص ملوث نہیں تھا۔ برطانیہ میں حکومت نے مزید حملوں کے امکان کے پیش نظر خطرے کی سطح کو بڑھا کر کرٹیکل کر دیا ہے، جبکہ تمام اہم عمارتوں کی نگرانی کے لیے فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا ہے کیونکہ تحقیقاتی ادارے اب تک اس بات کو یقینی نہیں بنا سکے کہ آیا سلمان عبیدی حملے میں اکیلا ملوث تھا یا اس کو کسی کی مدد حاصل تھی۔ پولیس نے آج مانچسٹر سے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سلمان عبیدی کے 23 سالہ بھائی کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔
مینچسٹر ارینا میں ہونے والے حملے میں 22 افراد ہلاک اور 64 زخمی ہوئے ہیں۔ مینچسٹر خود کش حملے کے ایک دن بعد ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد میں سے 20 کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے، ان میں سے 12 بچوں کی عمر 16 سال سے کم ہے۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 2 چینی باشندوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ مغویوں میں ایک خاتون اور ایک مرد شامل ہیں۔ کوئٹہ پولیس کے ذرائع کے مطابق دونوں چینی باشندوں کے اغوا کا واقعہ جناح ٹاؤن میں پیش آیا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
کوئٹہ پولیس کے ذرائع کے مطابق دونوں چینی باشندوں کے اغوا کا واقعہ جناح ٹاؤن میں پیش آیا۔ ان ذرائع کے مطابق ایک چینی مرد اور 2 خواتین جناح ٹاؤن کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ تینوں چینی باشندے خریداری کے بعد مارکیٹ سے واپس آ رہے تھے کہ ایک گاڑی میں سوار مسلح افراد نے ان کو روکا۔ مسلح افراد نے تینوں کو اغوا کرنے کے لیے ان کو ایک گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی، لیکن ایک چینی خاتون بچ نکلی۔ تاہم مسلح افراد ایک مرد اور ایک خاتون کو اغوا کر کے نامعلوم مقام کی جانب لے گئے۔
فلپائن کے صدر روڈریگو دوترتے نے فوج اور نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ سے منسلک جنگجوؤں کے درمیان تصادم کے بعد منڈاناؤ جزیرے پر 2 مہینوں کے لیے مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات جانیے عبید ملک سے۔
حکام کے مطابق پرتشدد واقعات میں جنوبی جزیرے منڈاناؤ میں سیکیورٹی فورسز کے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ صدر دوترتے نے مارشل لا لگانے کا اعلان روس کے اپنے دورے کے دوران کیا، جس کے بعد انہیں یہ دورہ مختصر کر کے وطن لوٹنا پڑا۔ مارشل لا کے تحت فوج کو قانون نافذ کر کے اختیارات مل جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو بغیر کسی چارج کے طویل مدت تک حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ منڈاناؤ میں کئی باغی مسلم گروپ برسر پیکار ہیں اور وہ خود مختاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ منڈاناؤ جزیرے کے اہم شہر میراوی میں منگل کو اس وقت ہنگامے ہوئے جب فوج نے ایک جنگجو تنظیم کے سربراہ کی تلاش شروع کی، جس نے دولت اسلامیہ کے ساتھ وفاداری کا عہد کر رکھا ہے۔
اپنے روسی دورے میں صدر پوتن سے ملاقات کے دوران صدر روڈریگو دوترتے نے کہا کہ ان کے ملک کو دولت اسلامیہ اور دیگر جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے مزید جدید اسلحے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستانی لڑکے سے شادی کرنے والی بھارتی لڑکی عظمیٰ کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ عدالت نے وزارت داخلہ کو بھارتی شہری کو واہگہ بارڈر تک فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تفصیلات جانیے شہزاد ملک سے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی نے بھارتی لڑکی عظمیٰ سے استفسار کیا کہ کیا وہ اپنے پاکستانی شوہر طاہر علی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، جس سے انہوں نے انکار کیا۔ جج کا کہنا تھا کہ عدالت زبردستی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ واضح رہے کہ بھارتی لڑکی عظمیٰ کی شادی 3 مئی کو طاہر علی کے ساتھ پاکستان میں ہوئی تھی۔ شادی کے 2 روز کے بعد طاہر علی بھارتی ویزے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ہمراہ بھارتی ہائی کمیشن آیا تھا، جس کے بعد عظمیٰ نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بھارتی ہائی کمیشن میں ہی پناہ لے لی۔ عظمیٰ کے ویزے کی میعاد 30 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔
پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور گروپ کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ ISPR کے مطابق یہ واقعہ LOC کے علاقے خنجر سیکٹر میں پیش آیا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پیر کی شام برطانوی شہر مینچسٹر میں ہونے والے خودکش حملے کے بعد ملک میں خطرے کا لیول انتہائی سطح تک بڑھا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ٹریزا مے نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ میں کسی بھی وقت اگلا حملہ ہو سکتا ہے۔ حکومت نے پولیس کی مدد کے لیے فوج کو بھی طلب کر لیا ہے۔ ملک کی اہم تنصیبات اور عوامی مقامات پر پولیس کے ساتھ ساتھ تقریباً 1000 فوجی ملک کی حفاظت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ایک دہائی کے بعد ایسا موقع آیا ہے کہ سیکیورٹی کی سطح کو اس حد تک بڑھا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کی وزیر داخلہ ایمبر رڈ نے کہا ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ مینچسٹر حملے میں ملوث سلمان عبیدی تنہا کام نہیں کر رہا تھا۔ اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے برطانیہ میں حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کے رہنما اور ایوان بالا کے ممبر لارڈ طارق احمد سے بات کی۔ لارڈ احمد ماضی میں برطانوی وزیر اعظم جو پہلے وزیر داخلہ تھی ان کی منسٹری میں وزیر رہ چکے ہیں اور ٹریزا مے کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ آج کل وزیر برائے ایویشن اور ٹرانسپورٹ سیکیورٹی ہیں۔ مینچسٹر میں حملے کے بعد برطانیہ میں اس وقت سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے، عنقریب حملے کا خطرہ ہے۔ میں نے لارڈ طارق احمد سے اس کی تفصیل جاننی چاہی۔
ہم نے جو کریٹیکل اس کو بڑھایا ہے کہ وزیر اعظم نے اس کا اعلان کل رات کیا تھا، اس نتیجے میں تھا کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے یہ دہشت گردی کیا ہے، جو بھی اس کے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ہماری انٹیلیجنس رپورٹس کے تحت ظاہر ہوئے ہیں کہ یہ وہ لوگ بھی ہیں، ایک دو اریسٹ بھی ہوئے ہیں اس سلسلے میں، تو بہت ضروری ہے کہ ویجیلنس کو بڑھایا جائے۔ اور اگر ہم نے اس کو بڑھایا ہے جیسے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیس ہے اس کی جس کے اوپر ہم نے یہ بڑھایا ہے۔ مگر آج ہماری ہوم سیکرٹری ایمبر رڈ نے بھی یہ بات ظاہر کی ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، پہلے بھی جب دہشت گردی کے ایسے ہوئے ہیں ہاتھ سے ہم نے بڑھائی ہے اور وہ 4 یا 5 دن کے بعد پھر اس کو پھر واپس نیچے لے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کیونکہ حکومتی طور پہ ہمیں انٹیلیجنس کے تحت اور پولیس کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اور ایسے ہیں جو یہ نیت رکھتے ہیں، دہشت گردی کی نیت رکھتے ہیں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور جہاں تک عوام ہے ان پہ یہ ویجیلنس کہ ان کو بھی تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پہ کہ وہ بھی ذرا دیکھیں، تھوڑا بہت اور احتیاط کریں، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی بدل لائیں۔ یہ ایک احتیاط کے رنگ میں ہم عوام کے لیے، میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار حکومت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ عوام کا نظریہ، عوام کی حفاظت، اس کو اہمیت دیں۔
یہ تھے برطانیہ کے ایوان بالا، ہاؤس آف لارڈز کے ممبر اور وزیر برائے ایویشن اور ٹرانسپورٹ سیکیورٹی لارڈ احمد۔ اس حملے کی تحقیقات اور حکومت کی جانب سے ملک بھر میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کیے جانے کے بعد فوج طلب کر لی گئی ہے، اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بی بی سی کے کمیونٹی افیئرز کے نامہ نگار ساجد اقبال سے بات کی جو اس وقت مینچسٹر میں موجود ہیں، اور ان سے تازہ ترین صورتحال جاننی چاہیے۔
جی خالد، یہ ہوا یہ ہے کہ کل جو ہے وہ جیسے ہی ایک فیصلہ کیا گیا کہ جو خطرے کی سطح ہے، جو لیول ہے اپنا الرٹنس کا، اس کو سیویئر سے اوپر کر کے کریٹیکل کر دیا گیا، تو اس کا یہ ایک لازمی نتیجہ تھا کہ فوج جو ہے وہ اس کی ویزیبل ڈپلائمنٹ ہو۔ اس میں جو اب تک یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس کی جو تعیناتی ہے وہ صرف اہم تنصیبات جو ہیں اور جو عمارتیں ہیں، اہم عمارتیں ہیں، ان کی حفاظت کے نقطہ نظر سے جو ہے وہ کی گئی ہے، جیسا بکنگم پیلس ہے، ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے جسے یہاں پیلس آف ویسٹ منسٹر کہتے ہیں، اور سفارت خانے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو دستے تعینات کیے گئے ہیں ان کی کل تعداد 1000 سے تھوڑی کم ہے، اور یہ جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں جو کل فیصلہ کیا گیا اس کا ایک منطقی نتیجہ تھا کہ جو ہے وہ جب سویئر سے کرٹیکل سطح کی گئی ایک ہائی لیول کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد، تو پھر اس کا یہ لازمی نتیجہ تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ اس بات کا بھی مکمل اعادہ کیا جا رہا ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک عارضی اقدام ہے، اور جیسا ہی حالات معمول پر آئیں گے اور جو خطرے کی سطح ہے وہ کرٹیکل سے نیچے سویئر پہ آئے گی تو فوج ہٹا لی جائے گی۔
اچھا ساجد صاحب، حملے کے فوراً بعد سے انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، بتائیے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے، کاروائی کہاں تک پہنچی ہے؟
جیسا آج بھی صبح جو ہے کہا تھا اپنا وزیر داخلہ ایمبر رڈ نے کہ ان کی اب تک کی انویسٹیگیشن میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ نہیں لگتا کہ جو دہشت گرد حملہ ہوا اور اس میں جو ابھی تک مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ خودکش بمبار ملوث تھا, تو اس نے یہ اکیلے میں کام کیا. تو ایسے اشارے ان کے پاس ہیں جو تفتیش میں ابھی تک جو چیز سامنے آئی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایک سپورٹ نیٹ ورک, ایک گروپ, ایک اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے. اسی لیے کل انہوں نے گریٹر مانچسٹر پولیس نے یہاں پہ تھرڈ کارٹن روڈ پہ ایک چھاپہ مارا. وہاں پہ کل ہم اس بلڈنگ کے سامنے موجود تھے جہاں سے پولیس ایک فلیٹ کے اندر موجود تھی اور وہاں پہ جو ہے اپنا تفتیش کے لیے مواد اکٹھا کر رہی تھی. اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ موریسن ایک سٹور ہے, اس کے سامنے سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جو اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ بمبار کا سگا بھائی تھا.
اچھا,
آج اس میں اسی طرح سے ایک اور جگہ ہے ایکٹن ایونیو, وہاں پہ پولیس کی کافی پریزنس ہے اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو الگ صبح حراست میں لیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی بمبار کا آنا جانا تھا اور کچھ کنیکشن جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں وہاں پہ بھی گیا, وہاں پہ بھی پولیس کی دو گاڑیاں موجود تھیں اور میڈیا کی بہت بڑی تعداد موجود تھی اور وہ کہا گیا کہ ابھی بھی تلاش وہ جاری ہے کیونکہ فورینزک کے لیے مواد مسلسل اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. لوگ گھر کے اندر جا رہے ہیں, گھر سے باہر آ رہے ہیں, اور جیسے کہا گیا کہ ایک اس جگہ پہ اس کی اپنی رہائش تھی مبینہ خودکش بمبار کی, وہاں سے بھی ایک کنٹرول ایکسپلوژن بھی کیے جانے کی اطلاع تھی اور وہاں پہ بھی اچھی خاصی تعداد کل سارا دن موجود رہی ہے. تو ایک جو ہے بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہے جس میں لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس میں اس کو تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے.
جی سر, صاحب سلمان عبیدی جو حملہ آور تھے ان کے بارے میں کیا مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں؟
یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ ان کے والد کے بارے میں بھی مختلف جرنلسٹ جو ہیں وہ چیزیں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنا ایک تنظیم تھی, قذافی لیبین بیک گراؤنڈ کے ہیں اور ایک قذافی مخالف ایک تنظیم تھی, اس سے ان کا تعلق تھا.
اچھا.
اور قذافی کے دور حکومت میں وہ فیملی جو ہے وہ برطانیہ میں شفٹ ہو گئی اور یہیں پہ جو سلمان عبیدی ہیں وہ 90 کی دہائی کے گوشت سے ذرا پہلے بتایا جا رہا ہے کہ 1994 میں وہ یہیں پہ پیدا ہوئے, یہاں پہ مختلف اسکولوں پہ گئے, یہیں پہ پلے بڑھے.
اچھا.
تو برٹش بورن بتائے جاتے ہیں اور ان کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی یہیں پہ پیدا ہوئے, یہیں پہ پلے بڑھے.
یہ تھے مینچسٹر سے ہمارے ساتھی ساجد اقبال. جس مسجد میں حملہ آور سلمان عبیدی کا آنا جانا تھا اس مسجد کے رہنماؤں نے اس حملے کی مذمت کی ہے. یہ بیان اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے جاری کیا گیا اور اس وقت ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب وہاں موجود ہیں. جی عادل.
جی خالد, اس وقت میں ڈڈسبری ماسک کے بالکل باہر موجود ہوں جہاں پہ اب سے کچھ دیر پہلے اس علاقے کے جو کمیونٹی رہنما ہیں, مسلمان رہنما ہیں جن میں کاؤنسلر بھی تھے اور مسجد کی کمیٹی میں شامل لوگ بھی شامل تھے, انہوں نے ایک بیان ابھی جاری کیا ہے میڈیا کے سامنے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مانچسٹر اسلامک سینٹر, اس ڈڈسبری ماسک کو وہ بھی کہتے ہیں, مانچسٹر اسلامک سینٹر کی دعائیں جو ہیں وہ ہلاک شدگان اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں. اور اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کی اور ایسے واقعات کی اسلام میں کوئی جگہ ہی نہیں. اس میں خالد آپ کو امپورٹنٹ جو بات ہے وہ بتاتے چلیں کہ پچھلے جب سے یہ حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے حملہ آور سلمان عبیدی کی شناخت کے حوالے سے اور وہ کہاں پہ کام کرتے تھے اس حوالے سے کافی ساری رپورٹس برطانوی میڈیا میں چھپتی رہی ہیں.
جی.
جن میں ایک جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ سلمان عبیدی جو تھے وہ اسی مسجد میں, ڈڈسبری مسجد میں اسلامک سینٹر میں کام کرتے تھے.
اچھا.
تو یہ آج انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ اس نے کبھی یہاں پہ نہ جاب کی تھی, اور لیکن اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا.
اچھا.
کہ آیا وہ یہاں پہ آیا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے یا ان کے والد کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہاں پہ کافی نون فگر تھے. یہ جو مسجد ہے اس میں زیادہ
وہ اس مسجد میں مجھے اندر جانے کی اجازت ملی اور بی بی سی اردو کو واحد ادارہ ہے جسے اندر تک رسائی دی گئی. تو اندر جا کے جس طرح کا ماحول مجھے دیکھنے میں ملا تو یہاں پہ لیبیائی برطانیوں کی بہت ہی بڑی تعداد اس مسجد میں ہے اور مینلی یہ مسجد جو ہے وہ انہی کی سمجھی جاتی ہے. تو جی تو انہوں نے یہ ابھی جو بیان جاری کیا اس میں شدید مذمت کی ہے خودکش حملے کی.
ٹھیک ہے عادل شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. اس حملے کے بعد جہاں ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے سوشل میڈیا پر رواداری اور مذمت کا اظہار کیا ہے وہاں معاشرے کے کچھ حصوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت کے پیغامات بھی بھیجے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ہراساں بھی کیا گیا ہے. اسی کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی غضنفر حیدر جو واقعے کے بعد سے سوشل میڈیا پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اچھا غضنفر پہلے تو خوش آمدید, یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کیا رد عمل ہے اور کیا ہیش ٹیگز ہیں جو ٹرینڈز کر رہے ہیں؟
خالد رد عمل جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ ملا جلا دیکھنے کو ملا ہے. میں نے اس کو تین حصوں میں دیکھا ہے, ایک جو آپ کا اٹیک کے وقت جو آ رہا تھا ریاکشن اور جو ٹرینڈ آ رہے تھے اس کے بعد, پھر اٹیک کے فوراً بعد اور پھر حملے کے بعد اب جو ٹرینڈ جو ہیش ٹیگز آ رہے ہیں. حملے کے وقت جو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ پرے فار مانچسٹر اور رومز فار مانچسٹر. رومز فار مانچسٹر ہیش ٹیگ روم فار مینچسٹر ایک ایسا ہیش ٹیگ تھا جس میں لوگوں نے مینچسٹر میں رہنے والے لوگوں نے اپنے گھر اور اپنے روم جو ہیں وہ اٹیک سے متاثر ہونے والے جو لوگ تھے یا جو بچے بچیاں تھے ان کے لیے خالی کیے تھے. اس کے بعد ہیش ٹیگ فری رائڈ, اس میں یہ تھا کہ مینچسٹر میں بہت زیادہ بڑی کمیونٹی ہے پاکستانیوں کی, تو انہوں نے ان میں سے کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹیکسیز چلاتے ہیں اور ٹیک ویز پہ بھی کام کرتے ہیں, ان کے بزنس بھی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ مفت ان لوگوں کو خوراک دی اور مفت جو ہے ٹیکسی رائڈس ان لوگوں کو دیتے رہے ہیں وہ.
ٹھیک ہے. اچھا غضنفر یہ بتائیے کہ برطانیہ میں رہنے والے جو نوجوان ہیں کیا تاثر دیکھنے کو مل رہا ہے, کیا اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے؟
نوجوانوں کی طرف سے جو تاثر رہا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پازیٹیو ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لوئز مینس ایک ٹویٹ کرتی ہیں اور وہ لکھتی ہیں کہ آپ کا میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں, مینچسٹر میں ہونے والا حملہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو الگ نہیں کر سکتا, ہم لوگ کو منقسم نہیں کر سکتا اور اس سے ہم لوگ جو ہیں وہ اور آپس میں قریب آئیں گے. اسی طرح ہنری لین ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے ہم سب لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں ناکام ہو جائے گا. لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک جو ہے وہ نگیٹو آپ کو ٹویٹس بھی مل رہے ہیں. زیادہ تر یہ نگیٹو ٹویٹس جو ہیں جو میں نے دیکھے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ایج گروپس ہیں, ادھیڑ عمر یا نوجوانوں سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان میں ہیں. موو ہیگنز لکھتی ہیں کہ آپ کا میں روسٹیل میں تھی صبح کو اور ایک جو ہے وہ سیاہ فام عورت نے ایک ینگ ایشین ہے انہیں کہا کہ تم جو ہے وہ گھر چلے جاؤ, جس کے جواب میں اس ایشین نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور شدت پسند ہمیں جو ہے لڑوانا چاہتے ہیں, ہمیں الگ کروانا چاہتے ہیں اور یہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ بھی جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں. اسی طرح ایک اور ہے آئرش خاتون ہے, وہ یہ لکھتی ہیں کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو آئی آر اے نے مینچسٹر کو بوم کیا تھا, تب تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ آئرش لوگوں کو واپس آئرلینڈ یا آئرلینڈ جانے کو نہیں کہا تھا, تو اب مسلمانوں کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو یہ ادھوڑے مڑ کے لوگوں میں بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ملا جلا جو ہے
کچھ ساتھ دے رہے ہیں, کچھ ساتھ دے رہے ہیں
اور کچھ ساتھ جو ہے وہ نہیں دے رہے. اس وقت جو ایک بڑا امپورٹنٹ ہیش ٹیگ جو چلا ہوا ہے وہ ہے ہیش ٹیگ مسلمز فار مینچسٹر. یہ یہاں پہ ایک ادارہ ہے پینی اپیل, انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا لیکن ابھی جو ہے یہ کافی زیادہ وائڈ اسپریڈ ہو گیا. ہر سارے لوگ جو ہیں وہ مسلم اور غیر مسلم دونوں جو ہیں وہ اس کو جو ہے ٹویٹ کر رہے ہیں مسلمز فار مینچسٹر کو اور یہ کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے غضنفر بہت بہت شکریہ. اب پروگرام میں آگے چلتے ہیں جی. اب سے کچھ دیر پہلے انگلینڈ کے جو شمالی علاقے ہیں مینچسٹر بریڈفرڈ وغیرہ وہاں مسلمانوں اور برطانیہ میں اقلیتوں کے لیے کام کرنے والے ایک کارکن ہیں ڈاکٹر عبد الباری ملک صاحب, میں نے ان سے بات کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کمیونٹی میں ان کو خدمات کے لیے برطانوی اعزاز ایم بی ای سے نوازا گیا اور انہوں نے مقامی حالات پر قریبی نظر رکھی ہوئی ہے. جب میں نے ان سے بات شروع کی تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ مینچسٹر میں حملے کے بعد مسلمانوں کے خلاف جو رد عمل سامنے آیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں؟
مانچسٹر حملے کے بعد فوری جو بیک لیش ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مانچسٹر کے نواح میں ایک قصبہ ہے جس کو اولڈم کہتے ہیں, وہاں کافی مضبوط پاکستانی کمیونٹی بھی ہے اور مساجد بھی ہیں. تو کل کسی نے ایک مسجد جو کہ پرپز بلڈ نہیں ہے, گھر میں ہی اس کو کنورٹ کیا ہوا ہے مسجد میں, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس کا دروازہ جو تھا فرنٹ ڈور اس کو آگ لگا دی.
اچھا,
جسے تھوڑا سا نقصان ہوا ہے دروازے کا, لیکن فوری طور پہ پولیس اور کمیونٹیز نے مل کے اس کا کیا سد باب کیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہوئی ہے. اس کے بعد اب یہ ہے کہ جنرلی جو ہے اب سوشل میڈیا پہ یا اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں, مثلا کسی ٹیکسی ڈرائیور کو پہ حملہ کر دیتے ہیں عام طور پہ ایسے واقعات کے بعد.
اچھا,
یا کوئی اکیلا دکان والا ہے کوئی ایشیائی, اس پہ کوئی انڈے وغیرہ پھینکائیں گے اس کی دیواروں پہ یا اس کی دکان پہ.
اچھا,
یا گالیاں نکالیں گے, یہ ہوتا ہے.
تو یہ تو کمیونٹی کا ایک کردار اس میں شامل ہونا چاہیے نا, کہ کمیونٹی آگے بڑھ کر پولیس یا حکام کو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں معلومات فراہم کرے.
اصل کردار تو کمیونٹی کا ہے, کیونکہ اصل کردار تو ہمارا ہے. ہمیں پرو ایکٹیولی جو ہے نا, ہمیں تو ایک گرم جوشی کے ساتھ اس مرض سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ایک کینسر ہے جو پھیل رہا ہے. تو کینسر کو بچانے کے لیے تو ہم ہر قسم کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں. اس کینسر کو بھی بچانے کے لیے ایز اے کمیونٹی, ایز اے پیرنٹس, ایز اے فیملیز ہمارا فرض بنتا ہے, اور ایک محلے دار کی حیثیت سے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی نظر آتا ہے کوئی ایسا کہ جس کا شک ہے ہمیں کہ یہ کچھ اس پہ اثر ہو رہا ہے, تو فوری طور پہ اس کے ایکشن ہونا چاہیے, پولیس کو بتانا چاہیے, اسکول کو کالج سے مل کے بات کرنی چاہیے یا مختلف ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے بات کرنی چاہیے. تو یہ تو انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس پہ کام کریں, اور لیکن وہ ابھی تک وہ رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آ رہے, اور اسی وجہ سے بدقسمتی سے یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس شخص کا پتہ تھا لیکن اس پہ نگاہ نہیں رکھی, اور نہ کمیونٹی نے اتنی ہیلپ کی ہے. جس جہاں رہتا ہے وہاں ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, اور وہ کیونکہ وہ کمیونٹی والے کہتے جی ہم اس کو جانتے تھے دیکھتے تھے لیکن ہمیں علم نہیں تھا. تو علم کیسے ہو اس کے لیے جو ہے نا یہ کافی کام ابھی کرنا پڑے گا برطانوی حکومت کو, کمیونٹیز کو, فیملیز کو, مساجد کو, تمام پلیسز آف ورشپ کو, سب کو کرنا پڑے گا.
ٹھیک, باری صاحب یہ بتائیے کہ حملے کے بعد بیک کلیش بھی سامنے آیا, اس کی تفصیل آپ نے ہمیں بتائیے. پولیس یا حکام, اب لوگ ہراساں محسوس کر رہے ہیں, پولیس یا حکام کیا کر رہے ہیں اس طرح کے رد عمل پر قابو کرنے کے لیے؟
دیکھیں, جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا, فوری طور پہ تمام جتنی پولیس فورسز ہوتی ہیں نا, وہ فوری طور پہ اسٹیٹمنٹ تو ایشو کرتی ہیں. کل بھی بیان آیا ہے ویسٹ یارکشائر پولیس کی طرف سے بھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو یا کوئی واقعہ ہو فوری طور پہ ہمیں بتایا, ہمیں اس پہ ایکشن لیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ تک ہی رہتا ہے, بعض دفعہ تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا کرائم. ٹھیک ہے نا جی, اگر مجھے کسی نے گالی نکالی یا گلی میں جاتے ہوئے تو میں سوچوں گا کہ کیا رپورٹ کرنا ہے. اب وہ رپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے وہ نقصان ہوتا ہے ہمارا, ہاں جی, کیونکہ ان کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس پہ بھی وہ نہیں آتا, ایک رپورٹ نہیں ہوا مسئلہ. اس طرح بہت سارے اور ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک تو پولیس کی گرد, انہوں نے کافی زیادہ پولیس ویزیبل پولیسنگ جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے کل سے. مطلب تو وہاں بریڈفورڈ لیڈز میں مختلف شہروں میں, میں کئی شہروں میں گیا ہوں, کل سے بہت سارے پولیس افسر نظر آ رہے ہیں. بڑے شہروں میں اب آرمی بھی ڈپلوائے کر رہے ہیں, تو آرمی کے بھی بندے نظر آئیں گے. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اگر کسی کو ہراساں کیا جا رہا ہے ہمارے یا کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, تو اس پہ فوری طور پہ ایک تو رپورٹ ہونا چاہیے, اور پھر اس میں جیسے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہمیں متحد ہونا چاہیے, اسی طرح ایسے معاملوں میں بھی ہمیں متحد ہونا چاہیے. ہمارے کاؤنسلرز ہیں, ہمارے دوسرے لوگ ہیں, ان سب کو مل کے پھر آواز اٹھانی چاہیے, اور پولیس کو مجبور کرنا چاہیے کہ پولیس اس پہ ایکشن لے, اور جو بھی جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف کاروائی کی جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بس رپورٹ ہوگی اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوتا, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی باتوں پہ نظر رکھیں اور فوری طور پہ ایکشن کروائیں پولیس سے, کیونکہ پولیس ہی کر سکتی ہے, ہم خود تو قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے.
یہ تھے کمیونٹی کارکن ڈاکٹر عبد الباری ملک. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین ابھی جاری ہے.
اپنی
رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبریں عبد الرشید شکور کے ساتھ.
مینچسٹر میں ہونے والی دہشت گردی کے بعد انگلینڈ میں کھیلوں کے مقابلوں اور ان کے مقامات کی سیکیورٹی کا سرنو جائزہ لیا جا رہا ہے. انگلینڈ کو آئندہ چند روز میں چند بڑے مقابلوں کی میزبانی کرنی ہے جن میں ایف اے کپ فائنل اور پی جی اے گولف چیمپئن شپ قابل ذکر ہیں. مینچسٹر میں جمعے کے روز ہونے والے گریٹ سٹی گیمز کے منتظمین نے ان کھیلوں کو معمول کے مطابق منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اتوار کے روز ہونے والی گریٹ مینچسٹر رن کے بارے میں فیصلہ آئندہ 24 گھنٹے میں کیا جائے گا. مینچسٹر یونائٹڈ کی ٹیم آج یورپا لیگ کے فائنل میں ہالینڈ کے کلب آیکس کا مقابلہ کر رہی ہے، اور یونائٹڈ کے کھلاڑی اپنے شہر میں ہونے والی ہلاکتوں کے سوگ میں بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر میچ کھیلیں گے. میچ سے پہلے ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی جائے گی. انگلینڈ کا دورہ کرنے والی جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم نے بھی مینچسٹر میں ہونے والے حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات ظاہر کیے ہیں. ٹیم کے مینیجر محمد موسیٰ جی کا کہنا ہے کہ وہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ سے مسلسل رابطے میں ہیں، جس نے انہیں سیکیورٹی کی ہر ممکن یقین دہانی کرائی ہے. محمد موسیٰ جی کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی تشویش کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جنوبی افریقی ٹیم کے اس دورے کا اختتام مینچسٹر میں ہی ہونا ہے، اور ٹیم جس ہوٹل میں ٹھہرے گی وہ اس مقام کے بہت نزدیک ہے جہاں دہشت گردی ہوئی ہے. جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج ہیڈنگلے میں ہو رہا ہے. ٹیسٹ سیریز چیمپئنز ٹرافی کے بعد کھیلی جائے گی. سابق ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کیویٹووا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کیویٹووا فرینچ اوپن میں حصہ لینے کا فیصلہ آخری وقت پر کریں گی. یاد رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں ایک شخص نے چاقو کے وار سے ان کا بایاں ہاتھ زخمی کر دیا تھا. انگلش فٹ بال کلب کرسٹل پیلس کے مینیجر سیم ایلرڈائس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں کسی بھی ٹیم کا مینیجر بننے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور کسی دباؤ کے بغیر اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور. یہاں ایک نظر ڈالتے ہیں bbcurdu.com پر. وہاں ایک خبر ہے جس میں آپ کافی دلچسپی لے رہے ہیں، پاکستان سے ایک پاکستانی سے شادی کرنے والی انڈین لڑکی کے بارے میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستانی لڑکے سے شادی کرنے والی انڈین لڑکی عظمیٰ کو انڈیا واپس جانے کی اجازت دیتے ہوئے انہیں سرحد تک سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے. سربین کا نصف آیا ہے، خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
برطانیہ میں پولیس کا کہنا ہے کہ مینچسٹر حملے کے سلسلے میں ایک منظم گروہ سے تفتیش کی جا رہی ہے. اس سے قبل وزیراعظم تھریزا مے نے خبردار کیا تھا کہ مینچسٹر حملے کے بعد برطانیہ میں کسی بھی وقت اگلا حملہ ہو سکتا ہے. پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 2 چینی باشندوں کو اغوا کر لیا گیا ہے. مغویوں میں ایک خاتون اور ایک مرد شامل ہیں. کوئٹہ پولیس کے ذرائع کے مطابق دونوں چینی باشندوں کو جناح ٹاؤن سے اغوا کیا گیا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور گروپ کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی. گاڑی میں موجود افسران بحفاظت ہیں اور اپنے ٹھکانوں پر واپس پہنچ چکے ہیں. تائیوان کی اعلی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ہم جنس پرستوں کی شادی پر پابندی عائد کرنے کا قانون غیر آئینی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں اسلام آباد سے ہماری ساتھی نازش سفر. صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 2 چینی باشندوں کو اغوا کر لیا گیا ہے. اغوا ہونے والوں میں سے ایک مرد ہیں اور ایک عورت، جبکہ مغوی افراد کے ہمراہ ایک اور چینی خاتون اغوا ہونے سے بچ گئیں. مقامی پولیس کے مطابق یہ چینی باشندے کوئٹہ میں ایک زبان سکھانے کے مرکز میں چینی زبان سکھاتے تھے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ پولیس کے ذرائع کے مطابق دونوں چینی باشندوں کے اغوا کا واقعہ جناح ٹاؤن میں پیش آیا. ان ذرائع کے مطابق ایک چینی مرد اور دو خواتین جناح ٹاؤن کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ وہ اس علاقے میں ایک لینگویج سینٹر میں چینی زبان پڑھاتے تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق چینی باشندے خریداری کے بعد مارکیٹ سے واپس آ رہے تھے کہ ایک گاڑی میں سوار مسلح افراد نے ان کو روکا۔ مسلح افراد نے تینوں کو اغوا کرنے کے لیے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ اس دوران ایک شہری عبدالظاہر نے چینی شہریوں کو بچانے کی کوشش کی، جس کے باعث ایک چینی خاتون بچ نکلی۔ تاہم مسلح افراد ایک مرد اور ایک خاتون کو اغوا کر کے نامعلوم مقام کی جانب لے گئے۔ عبدالظاہر نے دو دیگر چینی باشندوں کو بھی بچانے کی کوشش کی تھی، مگر اغواکاروں نے ان کے پیر پر گولی مار کر ان کو زخمی کر دیا تھا۔ زخمی شہری کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کے بھائی طاہر کا کہنا تھا۔
تو بھائی وہاں سے جا رہے تھے دفتر کی طرف، تو آگے ایک چوڑی میں کچھ لوگوں کا آتا پائی چل رہا تھا، تو بڑے بھائی اپنی گاڑی سے اتر کے ان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کرائم برانچ سے، تو بھائی نے کہا اگر آپ کرائم برانچ سے ہو تو اپنا شناخت کرائیں۔ تو وہ ڈرائیور سیٹ سے ایک بندہ اور اتر کے انہوں نے بھائی پہ فائر کر دیا اور زخمی کر دیا۔
تاحال دونوں چینی باشندوں کو اغوا کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے، کسی نے ان کے اغوا کی ذمہ داری بھی تاحال قبول نہیں کی ہے۔ بلوچستان میں چینی شہریوں کی ایک بڑی تعداد گوادر پورٹ اور وہاں دیگر منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ چینی کارکن چاغی میں سائندک اور لسبیلا میں ددڑ کے مقام پر بھی کام کر رہے ہیں۔ گوادر، سائندک اور لسبیلا میں چینی باشندوں کے تحفظ کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن کوئٹہ سے جن چینی شہریوں کو اغوا کیا گیا ان کی کوئی سیکورٹی نہیں تھی۔ دو ہفتے کے دوران بلوچستان کے کسی علاقے سے اغوا کا یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے۔ تین روز قبل ضلع ناصر آباد کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی سے ایک ہندو تاجر کو اغوا کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے سرحدی شہر چمن سے بھی ایک تاجر کو اغوا کیا گیا تھا۔ مارچ کے مہینے میں کوئٹہ شہر سے بلوچستان کے سیکرٹری سیکنڈری ایجوکیشن عبداللہ جان کو بھی اغوا کیا گیا، جن کی تاحال بازیابی ممکن نہیں ہو سکی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پاکستانی لڑکے سے شادی کرنے والی بھارتی لڑکی عظما کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو بھارتی شہری کی وطن واپسی کے لیے واہگہ بارڈر تک فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے بھارتی لڑکی عظما اور ان کے پاکستانی شوہر طاہر علی کی طرف سے الگ الگ دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کی۔ سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے طاہر علی سے اپنی بھارتی بیوی کی سفری دستاویزات حاصل کی، جو انہوں نے مبینہ طور پر زبردستی اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ عدالت نے بھارتی لڑکی سے استفسار کیا کہ کیا وہ اپنے پاکستانی شوہر طاہر علی کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، جس سے انہوں نے انکار کیا۔ عظما کا کہنا تھا کہ وہ بھارت واپس جانا چاہتی ہیں، جہاں اس کی بیٹی بیمار ہے۔ سماعت کے دوران طاہر علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اسے صرف دو منٹ کے لیے علیحدگی میں عظما سے ملاقات کی اجازت دی جائے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی بیوی کو بھارتی ہائی کمیشن کے لوگوں نے اس کے بارے میں غلط معلومات فراہم کی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت زبردستی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عظما بالغ ہیں اور وہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود کر سکتی ہیں۔ سماعت کے دوران عظما بے ہوش ہو کر کمرہ عدالت میں گر گئیں، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں واقع ڈسپنسری کا عملہ وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے عظما کو فوری طبی امداد فراہم کی۔ بھارتی لڑکی کو پولیس کے سخت پہرے میں کمرہ عدالت میں لایا گیا اور ان کے ساتھ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ بھی موجود تھا۔ واضح رہے کہ بھارتی لڑکی عظما 2 مئی کو پاکستان آئیں اور اگلے روز ہی طاہر علی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ شادی کے 2 روز کے بعد طاہر علی بھارتی ویزے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ہمراہ بھارتی ہائی کمیشن آیا تھا، جس کے بعد عظما نے اپنے شوہر کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بھارتی ہائی کمیشن میں ہی پناہ لے لی۔ مقامی میڈیا کے مطابق طاہر علی اور عظما شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے ہی شادی شدہ تھے۔ طاہر علی 4 بچوں کا باپ ہے، جبکہ عظما 1 بچی کی ماں ہے۔ بھارتی لڑکی کو دیے گئے پاکستانی ویزے کی میعاد 30 مئی کو ختم ہو رہی ہے اور وہ اس سے پہلے کسی بھی وقت اپنے ملک واپس جا سکتی ہیں۔ سماعت کے دوران پاکستان میں تعینات بھارتی ہائی کمیشن کے فرسٹ سیکرٹری پیوش سنگھ نے کمرہ عدالت میں جانے کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے اپنا زیاد المیاد کارڈ جمع کروایا، جس پر پولیس اہلکاروں نے انہیں گیٹ پر ہی روک لیا اور اس وقت تک انہیں کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی جب تک انہوں نے اپنا کارآمد کارڈ پولیس اہلکاروں کے پاس جمع نہیں کروایا۔ اس سے پہلے بھی کمرہ عدالت میں جج کی تصاویر بنانے پر جسٹس محسن اختر کیانی نے بھارتی ہائی کمیشن کے مذکورہ فرسٹ سیکرٹری کا موبائل فون قبضے میں لے لیا تھا، تاہم عدالت سے تحریری طور پر غیر مشروط معافی مانگنے کے بعد بھارتی سفارتکار کا موبائل فون واپس کر دیا گیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اگلی خبر بھی پاکستان سے ہی ہے، جہاں آج 9 سال کے التوا کے بعد شروع کی جانے والی چھٹی مردم شماری کا اختتام ہو گیا ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی اندازوں کے مطابق ملک کی آبادی 21 سے 22 کروڑ تک ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی۔
پاکستان کے وفاقی ادارہ شماریات کے سینسس آپریشن کے رابطہ کار حبیب اللہ خٹک نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ آج مردم شماری کا دوسرا اور آخری مرحلہ پورے ملک میں ختم ہو گیا ہے۔ آج کا دن بے گھر افراد کو شمار کیے جانے کے لیے مختص تھا، لیکن اگر کسی علاقے میں معمول کی مردم شماری کا کام رہ گیا ہے تو وہ بھی آج ہی مکمل کیا جائے۔ کیا افغانستان کی سرحد سے متصل پاکستانی علاقے چمن میں بھی مردم شماری کا کام مکمل ہو گیا ہے؟ حبیب اللہ خٹک نے بتایا،
جی وہ دو علاقوں پہ جہاں پہ چمن میں یہ گاؤں میں ہوئے تھے حالات خراب، وہ آج سے 4-5 دن پہلے دوبارہ جب انہوں نے سروے کیا، دونوں ٹیموں نے، افغانستان کے اور پاکستان کی ٹیموں نے سروے کیا، وہاں ڈیسائیڈ کیا اس جگہ پہ، اور پھر فائنلی انہوں نے ایگری کیا کہ جی سینسس کے آپریشن کو وہاں پہ کنٹینیو کیا جائے گا، تو وہ باقاعدہ کنٹینیو ہوا ہے اور آج کے دن میں تقریباً اس کا اختتام ہونا ہے۔
پاکستان کے وفاقی ادارہ برائے شماریات کے مطابق مردم شماری کے دورانیے کو بڑھانے پر غور نہیں ہو رہا اور تقریباً پورے ملک میں کام ختم ہو گیا ہے۔ حبیب اللہ خٹک کے مطابق کسی علاقے سے شکایت آنے کی صورت میں فوج سے ان کے اہلکاروں کی دستیابی کی درخواست کر دی گئی ہے، لیکن اب تک ایسی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ نتائج کے حوالے سے وفاقی ادارہ برائے شماریات کے ترجمان قاضی سعید نے بتایا،
پاکستان ادارہ شماریات کی بائنڈنگ ہے کہ ہم نے ودن 60 ڈیز پروویژنل ریزلٹ یا جسے آپ سمری ریزلٹس کہتے ہیں وہ ہم نے دینے ہیں۔ ان میں بیسیکلی آپ کی ڈسٹرکٹ وائز ٹوٹل پاپولیشن، میل فیمیل پاپولیشن اور اربن رورل پاپولیشن، یہ اس میں فگر شامل ہوتی ہیں۔
پاکستان کے وفاقی ادارہ برائے شماریات کے سینسس آپریشن کے رابطہ کار حبیب اللہ خٹک نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ مردم شماری کے بعد ملک کی اندازن آبادی کتنی ہو سکتی ہے۔
ہم نے اپنا جو ایسٹیمیٹ رکھا ہوا تھا وہ وہی گروتھ ریٹ کے حساب سے جو 20 کروڑ اور 21 کروڑ کے حوالے سے ہم نے اپنے تمام فارم سے اپنے پرنٹنگ وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں مکمل کی تھیں، لیکن وہ وہی تھا کہ 1981 اور 1998 کے سالوں کا درمیان پر ایئر گروتھ ریٹ نکالا اور اس کو نمبر آف ایئرز کے حساب سے اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھا کہ جی یہ پاسیبل آبادی ہو سکتی ہے۔
چھٹی مردم شماری کے 8 انتظامی یونٹس میں کل 1,18,826 افراد اور 2 لاکھ فوجی اہلکاروں نے حصہ لیا، جبکہ اس کا کل بجٹ 18.5 ارب تھا۔ کل بجٹ سے افواج پاکستان کے لیے 6 ارب، سویلین کے لیے 6 ارب اور ٹرانسپورٹ کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے دوسرے مرحلے میں آج اٹلی پہنچے، جہاں انہوں نے ویٹیکن سٹی میں کیتھولک مسیحی فرقے کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس سے ایک مختصر ملاقات کی۔ ماضی میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس پس منظر میں اس ملاقات کو 2 متضاد شخصیات کے درمیان ملاقات سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ سلیم قاضی کی رپورٹ۔
بدھ کی صبح جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویٹیکن پہنچے تو ان کی اہلیہ، بیٹی اور داماد کے علاوہ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پوپ فرانسس اور صدر ٹرمپ کے درمیان ابتدائی الیک سلیک کے موقع پر موجود صحافیوں کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اور مسٹر ٹرمپ نے پوپ سے کہا کہ وہ اس ملاقات کو اپنی عزت افزائی سمجھتے ہیں۔ ہمارے تجزیہ نگار جان سوپل کہتے ہیں کہ اگر آپ 2 متضاد کرداروں کے درمیان ملاقات کا تصور کریں تو شاید مسٹر ٹرمپ اور پوپ فرانسس کے درمیان ملاقات سے بہتر کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف وہ شخصیت جس نے لاچار اور غریب لوگوں کی مدد کو اپنا مقصد حیات بنایا ہو، تو دوسری طرف جائیداد کی خرید و فروخت کی دنیا کی وہ شخصیت جو امیر سے امیر تر ہونے پر فخر کرتی ہو اور اس نے اپنی کابینہ میں ارب پتی افراد کو جمع کیا ہو۔ امریکی انتخابات کے دنوں میں جب پوپ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد پر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو انسانوں کے درمیان پل بنانے کی بجائے دیواریں کھڑی کرنے کا سوچتے ہیں وہ مسیحی نہیں ہو سکتے۔ مسٹر ٹرمپ نے پوپ کے ان کلمات کو ہتک آمیز قرار دیتے ہوئے پوپ پر جواباً میکسیکو کی حکومت کے ہاتھوں میں کھیلنے کا الزام لگایا تھا۔ لیکن لگتا ہے کہ بدھ کے روز یہ دونوں حضرات کسی ایسے میدان کی تلاش میں تھے جہاں مل کر کام کیا جا سکتا ہو۔
اب رخ کرتے ہیں فلپائن کا، جہاں ملک کے صدر روڈریگو ڈٹرٹے نے کہا ہے کہ ملک کے جنوبی جزیرے منڈناؤ میں نافذ کیے جانے والا مارشل لاء پورے ملک میں بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ منڈناؤ جزیرے پر فلپائن کی فوج شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
فلپائن کے صدر نے منگل کو 60 دنوں کے لیے مارشل لاء لگانے کا اعلان کیا تھا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ مارشل لاء کا دورانیہ بڑھ کے 1 سال تک بھی ہو سکتا ہے۔ صدر روڈریگو دوترتے نے بتایا کہ باغی جنگجوؤں نے ایک پولیس آفیسر کا سر قلم کر دیا ہے، جبکہ حکام کے مطابق جنوبی جزیرے پہ جاری لڑائی میں سیکیورٹی فورسز کے مزید 3 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ فلپائن کے جنوبی جزیرے منڈناؤ کا اہم شہر مراوی منگل کو اس وقت بھڑک اٹھا جب فوج نے ایک جنگجو تنظیم کے سربراہ کی تلاش شروع کی جس نے دولت اسلامیہ کے ساتھ وفاداری کا عہد کر رکھا ہے۔ وزیر دفاع ڈالفن لورنزانا نے بتایا کہ تصادم میں شامل جنگجو موتے گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جنگجوؤں نے ایک اسپتال اور ایک جیل پر قبضہ کر رکھا تھا اور چرچ سمیت کئی عمارتوں کو نظر آتش کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مراوی شہر سے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ صدر دوترتے نے مارشل لاء لگانے کا اعلان روس کے دورے کے دوران کیا اور انہیں یہ دورہ مختصر کر کے وطن واپس آنا پڑا۔ فیصلے کا اعلان صدارتی ترجمان ارنسٹو کورپو زبیلا نے کیا۔
صدر نے مجھے بلایا اور منیلا کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اعلان کرنے کے لیے کہا۔ وہ پہلے ہی پورے جزیرے منڈناؤ پہ مارشل لاء لگا چکے ہیں۔ یہ منڈناؤ کی موجودہ صورتحال اور وہاں ہونے والی بغاوت کے باعث کیا گیا ہے۔
صدر دوترتے کا تعلق بھی جزیرہ منڈناؤ سے ہے۔ مارشل لاء کے اعلان کے بعد صدر نے متنبہ کیا کہ شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے وہ سخت کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ حکومت کی جانب سے آن لائن پوسٹ کی جانے والی ویڈیو میں صدر دوترتے نے کہا کہ اگر 1 سال بھی لگا تو بھی حکومت وہاں کے حالات درست کرے گی، اور اگر 1 ماہ میں ہی ایسا ہو جائے تو صدر کو خوشی ہوگی۔ اپنے روسی دورے میں صدر پوتن سے ملاقات کے دوران فلپائن کے صدر نے یہ بھی کہا کہ ان کے ملک کو دولت اسلامیہ اور دیگر جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے مزید جدید ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ مارشل لاء کے تحت فوج کو قانون نافذ کرنے کے اختیارات مل جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو بغیر کسی چارج کے طویل مدت تک حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ فلپائن کے آئین میں صدر کو بیرونی حملے یا بغاوت کو روکنے کے لیے صرف 60 دنوں کے لیے مارشل لاء نافذ کرنے کا اختیار ہے، جبکہ پارلیمان اسے 48 گھنٹوں میں ختم کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ اس کے قانونی جواز پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج سربین کی اہم خبر تھی برطانیہ کے شہر مینچسٹر میں خود کش حملے کے بعد سیکیورٹی کا ہائی الرٹ اور مزید حملوں کا خطرہ، جبکہ اہم تنصیبات کے لیے ان کی سیکیورٹی کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہماری ویب سائٹ پر جو خبریں لگی ہوئی ہیں اس میں کافی دلچسپی لی جا رہی ہے۔ ایک خبر ہے کہ قبل از وقت معلوم افشا کرنے پر برطانیہ امریکہ سے ناراض، یہ جو حملہ آور تھے ان کا نام ظاہر کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کی تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حملے کے بعد جو تحقیقات ہیں اس سلسلے میں 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اس کے بارے میں جو خبر لگی ہوئی ہے اس میں بھی آپ بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ ہماری جو 10 سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں ہیں ان میں شامل ہیں۔ اور برطانیہ میں اس سے پہلے خطرے کی صدا کب کب بڑھی یہ بھی کافی پڑھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو مشتبہ حملہ آور تھے سلمان عبیدی، ان کا پروفائل اس میں بھی کافی دلچسپی ہے، خوب پڑھی جا رہی ہے۔ اور یہ حملہ مینچسٹر ارینا میں ہوا، وہاں پر ایریانا گرانڈے جو ایک پاپ سنگر ہے ان کا کانسرٹ ہو رہا تھا، ان کے بارے میں ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ دھماکے کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا ہے، یہ بھی خوب پڑھا جا رہا ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، سربین ابھی جاری ہے۔
रोल साउंड कैमरा एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
हर सनीचर सैरवीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप।
दुनिया के बुलंद तरीन मकाम माउंट एवरेस्ट सर करने वाले मोहम्मद तरीन पाकिस्तानी को पैमा कर्नल रिटायर्ड अब्दुल जब्बार भट्टी को रेस्क्यू करके अब नेपाल के शहर काठमांडू पहुंचा दिया गया है, जहां एक निजी अस्पताल में उनका तिबी मुआयना किया जा रहा है। पाकिस्तानी नौजवान को पैमा साद मोहम्मद भी एवरेस्ट सर करने की जस्तजू लिए अब्दुल जब्बार के हमराह गए थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। इस्लामाबाद में नामा निगार अब्दुल्ला फारूकी ने साद महमूद से रابطہ किया और सबसे पहले उनसे अब्दुल जब्बार भट्टी की तबीयत के बारे में पूछा।
वो भी अंदर चेकअप में है, हॉस्पिटल में, समझ लें वार्ड थिएटर टाइप है, उसमें अभी तो फिलहाल ले जाने देंगे।
तो उनको हुआ क्या है?
हाँ, बेसिकली 8,000 मीटर से ऊपर उन्होंने 4 रातें गुजारी हैं, तो उसमें एक तो प्योर एग्जॉस्टन है, फिर सस्पेक्टेड होता है कि फ्रॉस्ट बाइट भी हुआ होगा, हाथ उनके भी पटियों सटियों में ही है जो इनिशियल चेकअप हुआ है। अगर स्लाइड सा भी हो फ्रॉस्ट बाइट, उसके पता लगने में भी 3-4 दिन लग जाएंगे कि जी हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर पैरों पे भी जाहिर है, जब आप इतना टाइम इस हाइट पे गुजारे, पैरों पे भी चांस होता है कि फ्रॉस्ट बाइट होगी। अगर ना भी हुई हो, थोड़ा इंस्पेक्शन तो होगी कि जी क्या मामला क्या है।
तो आपने उनको देखा तो होगा कि कैसी है, आपको क्या लगा फ्रॉस्ट बाइट?
नहीं, मैं उनके साथ ही था, हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं बैठे रहते, उनको बल्कि लटका के भेजे हैं वहाँ से बेस कैंप पे। जब वो पहुंचे हैं तो मैं वहीं पे था, फिर वहाँ से इकट्ठे हम लोग अभी वाया हेली काठमांडू पहुंचे हैं।
अच्छा, तो अब आप काठमांडू के किसी हॉस्पिटल में हैं जहाँ उनका ऑपरेशन हो रहा है?
हाँ, जहाँ पे चेकअप है, ऑपरेशन तो ऐसा कभी नहीं हो रहा।
तो वो बात कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी चीजें ठीक हैं, बस सिर्फ उनका फिजिकल चेकअप?
हाँ, हाँ, बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ट्रॉमा है अभी, तो वो जो वो बातें कर रहे हैं उसमें थोड़ा रोना है। वो अब किस किस को जान दे रहे हैं कि जी मेरे साथ ये हो गया, तो वो अभी क्या कह रहे हैं और शाम को क्या कहेंगे, ये इसमें बड़ा मसला है।
ऐसी क्या बात
है? ये होता ना, मतलब जाहिर है आप एक अभी स्टेट ऑफ शॉक से बाहर ही नहीं आए, आपको यकीन नहीं है। मैं ठीक ठाक हूँ और मैं भी सुबह 5,500 मीटर पे बैठा हुआ था और अभी मैं 1,200 मीटर पे हूँ, तो मेरी हालत बहुत फर्क है। वो तो फिर कुछ सर्वाइव करके आए।
अब आप जरा अपने ऊपर आ जाए।
हाँ, हाँ।
ये बताएं कि क्या हुआ, इतना ऊपर जा करके आप कैसे वापस आ गए?
कुछ यूँ समझ लें कि एवरेस्ट को कुछ आसान लिया हुआ था, ठीक है, ये कराकोरम जैसा एक पहाड़ है, जबकि कराकोरम भी आसान नहीं होते, लेकिन कराकोरम एक बहुत कॉम्पैक्ट पहाड़ है जो आपके सामने है फेस वैल्यू पे, एज इट इज वो है। K2 को अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, वो अपने बेस कैंप से 4,500 मीटर से 5,000 मीटर से जो सामने खड़ा है वो ही है। उसमें जब आप चढ़ेंगे तो आप एल्टीट्यूड गेन ही करते हैं, लूज नहीं करेंगे। कुछ लंबे लंबे स्नो के स्नो फील्ड नहीं आएंगे, तो मैदान नहीं आएंगे, बस चढ़ाई ही चढ़ाई है। एवरेस्ट और हिमालय मेरा पहला एक्सपीरियंस है। हिमालय जो है ये बहुत फर्क है, ये बहुत फैले हुए पहाड़ है।
आपने हल्का ले लिया था एवरेस्ट को, तो क्यों क्यों मजाक किया आपने ये एवरेस्ट के साथ? और हम क्या समझें कि साद मोहम्मद ने जो है एवरेस्ट को हल्का लिया, या एवरेस्ट ने साद मोहम्मद के हौसले पस्पा किए?
ये तो नहीं कह सकेंगे, उसमें यूं समझ लेंगे किस्मत ने एक अच्छा खेल खेला के एक रिजर्व खिलाड़ी नीचे बच गया। अगर तो नहीं लगे जाते तो शायद ज्यादा मुश्किल हो जाती।
ये मुझे बताएं, वो कौन सा लम्हा था जिस वक्त आपने ये सोचा कि नहीं अब वापस चलो?
मैं तो वैसे आखिरी मौके तक भी जो है ना बेस कैंप और उनके साथ जो मैनेजमेंट थी और जो टीम चला रहे थे लड़ता रहा कि चलो चोटी नहीं कम से कम 8,000 मीटर ही चक लेने दो। तो मैं तो कल सुबह तक भी इस इरादे में था कि चलो शायद को मौका मिले तो मैं खिसक जाऊं और कैंप 4 को हाथ लगा हूँ। क्या बन जाता है ये पता लगा कि जी समिट हो गई है जब्बार साहब की और वो जो है अब रेस्क्यू की पोजिशन में आ गई। तो फिर मुझे इरादा तर्क करना पड़ा कि नहीं अब फायदा कोई नहीं, अब जो है वो अपना मोड़ बदलो और इसको रेस्क्यू मोड में ले आओ कि तुम्हें अब कुछ करना पड़ना है अपने साथी के लिए।
अब आपने ये इरादा हमेशा के लिए तर्क कर दिया है या आप अब दोबारा अटेम्प्ट की कोशिश करेंगे अगले साल या उससे अगले साल?
देखिए एवरेस्ट जो है वो बहुत हैवीली फंडेड एक्सपीडिशन होती है, पाकिस्तानी 30-40 लाख रुपए लग जाते हैं, वो तो फंडिंग पे डिपेंड करेगा। लेकिन 8,000 मेरा ख्वाब है तो जब तक नहीं होती तब तक रहेगा 8,000 मीटर की कोई भी चोटी।
ये थे नेपाल से साद मोहम्मद जो नामा नगार अब्दुल्ला फारूकी से बात कर रहे थे। अगली खबर भी नेपाल से ही है। गौतम बुद्ध नेपाल के जनूब मगरबी शहर लम्बिनी में पैदा हुए थे और साइंसदानों और हुकाम ने खबरदार किया है कि नेपाल में फ़जाई आलूदगी की वजह से गौतम बुद्ध की जाय पैदाइश के तारीखी मकाम को सख्त खतरात लाहक हैं। दुनिया भर से बौद्ध मज़हब के ज़ायरीन और सयाहों को फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से अब वहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साइंसदानों का कहना है कि आलूदगी ने लम्बिनी के तारीखी मकाम को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। नवीन सिंह खड़का की रिपोर्ट पेश कर रही हैं नौशीन अब्बास।
लम्बिनी को मुकद्दस मुकाम का दर्जा हासिल होने की वजह से दुनिया भर से बुद्ध के ज़ायरीन यहाँ आते हैं। गौतम बुद्ध की पैदाइश 2600 साल पहले हुई और उनकी पैदाइश के तारीखी मुकाम पर एक सफ़ेद मंदिर बनाया गया था जहां आज तक लोग इबादत करने के लिए आते हैं, लेकिन यहां इबादत करने वाले मास्क पहने हुए बैठे हैं। लम्बिनी में मराकबे का एक बैन अल-अक़वामी मरकज चलाने वाले बुद्ध राहिब वेकनादाके ने कहा,
इस वक्त सही तरीके से सांस लेने में मुश्किलात का सामना है और खांसी शुरू हो जाती है। ये हमारा मराकबे का मरकज है और यहाँ आने वाले बाज़ लोगों को दमे का मरज लाहक होता है और यहाँ क़याम के दौरान वो बुरी तरह मुतासर होते हैं। कम से कम 3 अफराद अपना क़याम मुख्तसर करते हुए वापस चले गए क्योंकि वो यहाँ की सूरत हाल मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।
ये एक तारीखी मुकाम है और सियाहती तवज्जो का मरकज भी, लेकिन अब ज़ायरीन ने फिजाई आलूदगी के मुतल्लिक आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। वियतनाम से ताल्लुक़ रखने वाला एक सयाह का ये कहना था,
अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रहा तो मैं बुरी तरह मुतासिर होऊंगा। इधर नज़दीक पास बहुत तामीराती काम हो रहा है और ये ज़रूर सनतों की वजह से है, कुछ गड़बड़ है।
गौतम बुद्ध की तारीखी मुकाम के नज़दीक सनतें कायम हैं। यहाँ बहुत कारखाने हैं जहाँ सीमेंट, ईंटें और फौलाद जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। नेपाल में हुकूमती इदारे ने लम्बिनी के तारीखी मकामात की शुमाल मशरकी हद से मगरबी हद तक 15 किलोमीटर इलाके को महफूज इलाका मुतय्यन कर रखा है, लेकिन इनमें से कई कारखाने इस मुकद्दस मुकाम से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर हैं, जिस पर साइंसदानों का कहना है कि ये हुकूमती कवानीन की वाज़ेह खिलाफवर्जी है। कारखानों में काम करने वाले एक मुलाजिम अजी आजाद ने कहा कि नेपाल में गर्दो गुबार तो एक आम सी चीज़ है, कारखाने मुकद्दस मुकाम से काफ़ी फासले पर हैं और वहाँ सीमेंट के टुकड़े नहीं गिरते। गेंगिस बेसन नामी कारखानों का ये इलाका आलूदगी का गढ़ है। साइंसी तहकीक से मालूम हुआ है कि तारीखी मुकाम के एतराफ़ में आलूदगी की शरह में सेहत का आलमी इदारा WHO के तय शुदा मयार से 10 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। कार्बन का अखराज करने वाली सनतों की लम्बिनी के महफूज करार दिए गए इलाके में तौसी की वजह से मुतअद्दद मसाइल का सामना है, जिसमें हयातियाती तनवो को लाहक खतरात, आसारे कदीमा के मकामात, समाजी और सकाफती इकदार को खतरात शामिल हैं। मकामी लोगों की सेहत पर भी मनफी असर पड़ा है। इस इलाके में महकमा सेहत के एक अहलकार शंकर गौतम ने कहा,
आलूदगी का बहुत बुरा असर पड़ा है। तहकीक से ये पता चला है कि पिछले 10 साल में फेफड़ों और जिल्द की बीमारियों में इजाफा हुआ है। इन कारखानों से आने वाली आलूदगी से जिल्द के बहुत मसाइल शुरू हो गए हैं।
नेपाल की हुकूमत आलूदगी के मसले से आगाह तो है, لیکن حکومت لمبینی کو عالمی معیار کا سیاحتی مقام بھی بنانا چاہتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو لمبینی کے ماحولیاتی مستقبل یا پھر صنعتوں کی آلودگی کے بیچ جلد فیصلہ لینا ہوگا۔
یہ تھی ماحولیات کے لیے بی بی سی کے خصوصی نامہ نگار نوین سنگھ کھڑکا کی رپورٹ، جو نوشین عباس پیش کر رہی تھیں۔ پروگرام کے آخر میں واپس پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں صوبہ پنجاب کے علاقے سرگودا سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے موٹر سائیکل پر خیبر پختونخوا کے 24 اضلاع کا سفر صرف 20 دنوں میں مکمل کیا ہے۔ اس سفر کا مقصد اس تاثر کو غلط قرار دینا تھا کہ خیبر پختونخوا محفوظ علاقہ نہیں ہے۔ گل افشان طارق ایک فوجی افسر کی بیٹی ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
گل افشان طارق نے اسلام آباد سے پشاور کے راستے خیبر پختونخوا کا سفر 6 مئی کو شروع کیا تھا، اور اس سفر میں انہوں نے مختلف اضلاع میں قیام کیا جہاں انہیں بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا۔ گل افشان طارق نے بی بی سی کو بتایا کہ خیبر پختونخوا انتہائی محفوظ ہے، اور یہ تاثر غلط ہے کہ ان علاقوں میں جانا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک مختصر گفتگو میں بتایا کہ تعلیم انہوں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی حاصل کی، لیکن شوق انہیں اس طرف لے آیا۔
بائی پیشن میں ٹریولر ہوں، مکس مارشل آرٹ سیکھا ہوا ہے، پیرا گلائڈنگ کی وومنس ٹیم میں ہوں، پیرا سیلنگ کی ہوئی ہے، سائیکلنگ میں نیشنل میں میرا سلور میڈل تھا 2015 میں، اور ایک نیشنل اٹیمپٹ میں نے کی تھی 2015 میں، اسلام آباد سے چائنا تک میں سائیکل پہ گئی تھی اپنی دوست کے ساتھ، اور اب یہ میرا دوسرا اٹیمپٹ تھا جو کہ موٹر بائک پہ کے پی کے اندر میں نے ٹریول کرنا تھا 20 ڈیز میں، الحمد للہ پورا ہو گیا آج۔ اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور ریکارڈ اٹیمپٹ کی ہے، کاکلسٹ جو ہے بھونی راستے میں آئی تھی ایک جگہ، 8400 فٹ سے میں نے پیرا گلائڈنگ بھی وہاں پہ کی اسی جرنی کے دوران۔
ایک کمپیوٹر انجینئر ہیں بائی پروفیشن، اور آپ اس طرف آئیں، کیا وجہ بنی، کس طرف کیسے آنا ہوا؟
میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ انہیریٹڈ تھا میرے والد صاحب کی طرف سے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے، میں ڈفرینٹ اسپورٹس کرتی رہتی تھی، لیکن جب میں نے سائیکلنگ اسٹارٹ کی لانگ جرنیز پہ تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ نہیں، یہ میرا پیشن ہے، مجھے ڈفرینٹ کلچر، ہسٹری، فوڈ، میوزک، یہ سب پڑھنے کا شوق تھا، تو اس وجہ سے میں نے ٹریولنگ کو چوز کیا، اور موٹر بائک کو اسپیسیفکلی اس لیے کہ اس کو بہت ٹف سمجھا جاتا ہے پہاڑی علاقوں کے لیے، اور اگر ایک لڑکی اس طرح کا کام کرے گی تو یہ پاکستان کا ایک بہت پازیٹیو امیج آئے گا، تو اس وجہ سے میں نے یہ۔
کہاں سے سفر شروع کیا، کہاں ختم کر رہی ہیں، کیا ایکسپیرینس؟
میرا سفر اسٹارٹ ہوا تھا 6 مئی کو اسلام آباد سے، اور اسلام آباد سے پشاور، بٹکھیلا، چترال، شندور، واپس سوات، کلام، ناران، ناران سے پھر نیچے بالا کوٹ، ہری پور، ہری پور سے ڈی آئی خان، میاں والی والے راستے سے ڈی آئی خان۔
انہوں نے کہا کہ انہیں خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں جو مہمان نوازی دیکھنے کا موقع ملا وہ بیان نہیں کر سکتی، اور ان کے سفر کا مقصد خیبر پختونخوا کے خوبصورت نظارے اور یہاں کا کلچر لوگوں کے سامنے لانا تھا۔ گل افشان طارق کے مطابق اس سے پہلے وہ صوبہ پنجاب کا سفر کر چکی ہیں، اور اب ان کی کوشش ہوگی کہ وہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کا دورہ بھی کر سکیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
یہ تھی کہانی سرگودا کی بہادر بیٹی گل افشان طارق کی، جنہوں نے خیبر پختونخوا کے 20 اضلاع کا سفر موٹر سائیکل پر کیا۔ اور اس خوبصورت کہانی کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، ہمارے پروڈیوسر تھے غضنفر حیدر، لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے جے مگانے، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ مجھے خالد کرامت کو سربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح ناظر سفر سے خبروں کا خلاصہ سنیے۔
برطانیہ میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پیر کے مینچسٹر حملے کے سلسلے میں ایک منظم گروہ سے تفتیش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل تمام اہم عمارتوں کی نگرانی کے لیے فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 2 چینی باشندوں کو اغوا کر لیا گیا، مغویوں میں ایک خاتون اور ایک مرد شامل ہیں۔ کوئٹہ پولیس کے ذرائع کے مطابق دونوں چینی باشندوں کو جناح ٹاؤن سے اغوا کیا گیا۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور گروپ کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ گاڑی میں موجود افسران بحفاظت ہیں اور اپنے ٹھکانوں پر واپس پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان میں 6ٹی مردم شماری آج ختم ہو رہی ہے، جس میں غیر سرکاری اور غیر حتمی اندازوں کے مطابق ملک کی آبادی 20 سے 22 کروڑ ہو سکتی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔